نعره هادری
نعره
حضرات مجلس بھی نماز کی طرح ایک عظیم عبادت ہے اور جس طرح نماز کے کچھ آداب ہیں ویسے ہی فرش مجلس کے بھی آداب ہیں نماز اگر جماعت سے پڑھی جائے تو کوشش ہونا چاہیے کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے پہلی صف میں جگہ بنائی جائے اور یہاں مجلس منعقد ہے ممبر کے سامنے کی جگہ خالی ہے آپ نے امام بارگاہ کی حاشیوں کو بھر رکھا ہے وہ لوگ جو واقعی بزرگ ہیں سے نصیدہ ہیں یا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے مجبوری ہے ٹھیک ہے وہ کچھ سے تشریف فرمائیں لیکن آپ حضرات زحمت کریں آگے تشریف لائیں اور اس لیے بھی کہ افضل مخلوق فرشتے بھی آتے ہیں تو فرشتوں سے آپ بہتر ہیں تو آپ آگے کی جگہ بھریں فرشتوں کو پیچھے بیٹھ کر
پر محمد والے محمد صلوات
اللہم صل علی محمد والے محمد
ایک وجہ اور بھی ہے جس کے تحت میں نے عرض کیا کہ چونکہ ممبر سے مجھے خطاب کرنا ہے آپ کو مخاطب بننا ہے تو جب تک آئی کانٹیکٹ نہیں بنتا ہے اس وقت تک بات پورے طور پہ پہنچ نہیں پاتی ایک سوال پڑھنے پر محمد والے
محمد
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ولی المؤمنین وارث الصادقین صریح المستصرخین غیاث المستغیثین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویدع المستکبرین ویهلک ملوکا ویستخلف آخرین اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني قرشی الحاشمی المطلبی الابتخی البتخی التهامی الحجازی العربی العبد المؤید والمحمود الاحمد والنبی الممجد والرسول المسدد والمصطفی الامجد مولانا ابو القاسم محمد
اللهم صل
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتدبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقترتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سورة مباركه مائدہ کی آیت نمبر 15 جس کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اب تک میں اپنے عرائض کو اپنی گزارشات کو اس مرحلے تک پہنچانے میں شاید کامیاب ہو سکا ہوں کہ اسلام دین عمل ہے اور ہمیں دین کو اپنی عملی زندگی سے جوڑنا چاہیے. یعنی اگر ہم خدا نخواستہ بے عملی کی لعنت میں گرفتار ہیں تو اس سے نجات حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. ہم عمل کا دروازہ تو بند نہیں کر سکتے, زندگی کے آگے بڑھتے ہوئے سفر کو روک نہیں سکتے. جو سانسیں آ رہی ہیں ان کا سلسلہ منقطع نہیں کیا جا سکتا. لا محالہ جب اللہ نے زندہ مخلوق کی حیثیت سے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس دنیا میں رہنے کے لیے, زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں مختلف قسم کے اعمال و افعال کو انجام دینا ہی. بس سوال یہ ہے کہ ہمیں ان اعمال و افعال کو, ان ایکٹیویٹیز کو, ان ایکشنز کو, ان حرکات و سکنات کو کس کے قانون کے مطابق انجام دینا ہے. میں جو بے عملی کی گفتگو کر رہا ہوں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں, سرے سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اندر جمود پیدا ہو گیا ہے, ہماری حس و حرکت ختم ہو گئی ہے. نہیں, بے عملی کا یہ مفہوم نہیں ہے. ہم سب کچھ انجام دیتے ہیں, زندگی کے تمام اعمال و افعال بجا لاتے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں, پانی بھی پی رہے ہیں, آرام بھی کر رہے ہیں, روزی روٹی بھی حاصل کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں, دفتر بھی جا رہے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے مل جل بھی رہے ہیں, جتنے زندگی کے کام ہیں وہ سب کے سب انجام پا رہے ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے کام, یہ سارے کے سارے زندگی کے امور ہم کس کے قانون کے مطابق انجام دے رہے ہیں, کس کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق انجام دے رہے ہیں, یہ مسئلہ قابل غور ہے. تو بے عملی سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی کے لیے جو قانون بنایا ہے, اللہ نے ہمارے لیے جو ضابطہ حیات معین کیا ہے, ہم نے اس میں عمل کی منزل میں اس کو نظر انداز کر دیا ہے. اور اگر ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو پھر خاص امور میں, خاص احکام و عبادات میں اللہ کے قانون کی پیروی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں اللہ کا قانون یا اللہ کی کتاب یا دین ہمیں یاد آ جاتا ہے. اسی صورت سے محرم میں کچھ دینی باتیں ہو جاتی ہیں, کچھ دین کی گفتگو ہو جاتی ہے, کچھ مذہب کا تذکرہ ہو جاتا ہے. لیکن جہاں ایام ادا ختم ہوئے, جہاں ماہ مبارک رمضان ختم ہوا, جہاں ہم نے امام بارگاہ سے باہر قدم نکالا, جہاں ہم مسجد کی حدود سے باہر نکلے, تو پھر اب ہمیں نہ اللہ کی پرواہ ہے, نہ اس کے دین کی پرواہ ہے, نہ اس کے بنائے ہوئے قانون کی پرواہ ہے. تو اصل میں بے عملی سے مراد یہ, اور عمل کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اگر دین کو, اسلام کو ایک بہترین مذہب اور بہترین دین کے عنوان سے اختیار کیا ہے, ایک ایسا دین کہ جو ہمیں دنیا و آخرت کی تمام سعادتوں کا مالک بناتا ہے, تو ہم اسلام کو اور اسلام کے ضابطہ حیات کو اور اسلام کے قانون کو اپنی عملی زندگی میں بھی نافذ کریں.
سبحان اللہ.
اور جب تک ہم عملی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے اس وقت تک حقیقی سعادت و کامیابی کے مالک نہیں بن سکتے. لہذا زندگی میں ہر قدم پہ ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا جو قدم اٹھ رہا ہے اللہ نے اس سلسلے میں کیا کہا, اللہ کا قانون اس مسئلے میں کیا ہے, اس کام کے سلسلے میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو اگر ہم اتنا ہی خیال رکھیں کہ اپنی زندگی میں قانون پروردگار کی ہر لمحے ہمیں فکر لاحق ہو, تو سمجھیے کہ گویا ہم اپنے آپ کو عمل سے قریب لے آئے. کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بیماری کی تشخیص ہو گئی, بیماری کے اسباب پتہ چل گئے, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم اس بیماری سے کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں, یعنی علاج کا بھی تذکرہ ہو گیا. تو اب عمل شروع کرنے کی بات ہے. جب ہم عمل کی منزل میں قدم رکھنا چاہیں گے تو سب سے پہلے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی. پہلی چیز عمل میں جس کی ضرورت ہے وہ ہے ایک مکمل دستور, ایک قانون, ایک کانسٹیٹیوشن. اگر وہ قانون نہ ہوگا, اگر وہ دستور نہ ہوگا تو پھر ہم کس طرح سے عمل کریں گے؟ یہ جو بے عملی کی بار بار گفتگو کی جا رہی, اس لیے کہ اللہ نے پہلے سے ایک مکمل دستور ہمارے حوالے کر دیا ہے. اگر اس نے کوئی قانون نہ بنایا ہوتا, اگر اس نے کوئی دستور نہ مرتب کیا ہوتا, اگر اس نے زندگی کے لیے کوئی لائحہ حیات نہ ترتیب دیا ہوتا, اگر اس کے یہاں حرام و حلال کا کوئی قانون نہ ہوتا تو پھر اس پر عمل کی بھی گفتگو نہ ہوتی. لیکن چونکہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین کی خوبی ہی ہے کہ اس میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے انسانی زندگی میں جتنے پیش آنے والے مسائل و مشکلات ہیں ان سب کے لیے حل اور ان سب کے لیے قانون موجود ہے. تو ہم نے اس قانون کو کتنی اہمیت دی ہے اور ہم اس قانون کو کس حد تک اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں, یہ مسئلہ ہے. تو عمل کی منزل میں سب سے پہلے دستور کی ضرورت ہوتی ہے. پروردگار عالم نے یہ دستور الگ الگ دور میں الگ الگ لوگوں کے اعتبار سے, الگ الگ امتوں کے اعتبار سے جستا جستا نازل فرمائے. جتنی ضرورت تھی جناب آدم کے زمانے میں لوگوں کو, اتنے قوانین, اتنے دستور حیات جناب آدم کے زمانے میں نازل کر دیے گئے. جناب نوح کا دور آیا, انسان کا دماغ کچھ ترقی کر کے آگے بڑھا, انسان کی ضرورتیں بھی آگے بڑھیں, انسان کی زندگی میں بھی تھوڑا بہت ترقی کا پہلو پیدا ہوا. تو اللہ نے اس سے زیادہ وسیع اصول ضابطے اس دور کے نبی جناب نوح کے ذریعے سے امت تک اور لوگوں تک پہنچ پائے. اسی صورت سے جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, جیسے جیسے انسان ترقی کے مراحل طے کرتا چلا گیا ویسے ویسے قوانین الہی نازل ہوتے رہے. کبھی صحیفوں کی شکل میں نازل ہوئے, کبھی آسمانی کتابوں کی شکل میں نازل ہوئے, کبھی تورات کی شکل میں نازل ہوئے, کبھی انجیل کی شکل میں نازل ہوئے, یہاں تک کہ انسانی معاشرہ ترقی کرتے کرتے پیغمبر کے دور میں پہنچا. جب پیغمبر کے دور میں پہنچا اور نبی آخری نبی کی حیثیت سے آئے تو اللہ نے وہ سارے کے سارے قوانین جو قیامت تک کے لیے کافی ہو سکتے تھے پیغمبر کے اوپر نازل کر دیے. سبحان اللہ. اور یہ سارے کے سارے قوانین, یہ سارے کے سارے ضابطے, یہ سارے کے سارے لائحہ زندگی قرآن کی شکل میں نازل ہوئے. تو جس دستور کی ضرورت ہے وہ قرآن کی شکل میں, اللہ کی کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اور اس کے بعد اب دوسری چیز عمل کی منزل میں ہے, وہ ہے نمونہ عمل کا ہونا. انسان عمل کی منزل میں حیران و پریشان رہتا ہے جب تک کہ اس کے سامنے کوئی رول ماڈل نہ ہو, خاص طور پہ جو عمل کے اہم اہم شعبے. ہر انسان کی فطرت ہے, نیچر ہے کہ جب کسی کو عمل انجام دیتے دیکھتا ہے تو پھر وہ اسی کی طرح سے عمل انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگ جو پہلے سے ہماری ہی طرح گناہگار ہیں وہ تو رول ماڈل بن نہیں سکتے, لہذا پروردگار عالم نے اپنے ہی نمائندوں کو ہمارے لیے رول ماڈل اور نمونہ عمل بھی قرار دیا. لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے کس میں؟ اس رسول میں جس کو میں نے بھیجا ہے. ایک صلوات پردے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دو چیزیں, ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت, ان دونوں سے تمسک کیوں ضروری ہوا؟ قرآن سے اس لیے تمسک ضروری ہے کہ وہ دستور کی کتاب ہے, اور اہل بیت سے تمسک اس لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل نمونہ عمل ہے. لیکن ہاں, قرآن کے بھی اور بہت سے پہلو ہیں, اہل بیت کی بھی شخصیت کے اور بہت سے پہلو ہیں. اس وقت میں اس زاویے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ عمل کی بات ہے, کہ قرآن مکمل دستور حیات, زندگی کے کسی بھی مسئلے کو پروردگار عالم نے اس میں تشنا نہیں چھوڑا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو. زندگی کا کوئی مسئلہ ہاں قرآن سے البتہ زندگی کے تمام مسائل کو در کرنے کے لیے اور نتیجہ اخذ کرنے کے لیے علم قرآن ہونا چاہیے. قرآن 30 پاروں پہ مشتمل جس میں 114 سورے ہیں اور تقریباً 6500 آیتیں. انہی کے اندر معبود نے سب کچھ نازل کر دیا ہے. حرام و حلال، واجب اور مکروہ و مباح، یعنی جو احکام کہلاتے ہیں، قوانین کہلاتے ہیں، ان سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ تو بہت ہی مختصر ہیں، تقریباً 500-550. لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے سرنوشت ساز ہیں. مثال کے طور پہ قرآن گزشتہ قوموں کے واقعات نقل کرتا ہے. اگر کسی قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس کا تذکرہ کر رہا ہے. اگر کسی نبی کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا گیا تو اس کا بھی تذکرہ ہے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے، ان کا مقصد نصیحت ہے اور عبرت ہے. تو یہ پہلو بھی اپنی جگہ پر قرآن کے ہیں. تو قرآن فی الجملہ اگر کہا جائے تو ہدایت کی کتاب ہے، رہبری کے لیے. لیکن احکام اور قوانین جن کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، ان سے متعلق آیتیں مشخص ہیں. تو عزیزان محترم، قرآن ایک مکمل دستور حیات ہے، اور انہی 500-550 آیتوں میں سارے بنیادی اصول بیان کر دیے گئے. یقیناً اللہ کی کتاب، اس کے اندر سب کچھ ہے، مگر اس سب کچھ کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے، علم چاہیے، نظر چاہیے، نگاہ چاہیے. حسبنا کتاب اللہ، یہ نعرہ آپ کا سنا ہوا ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اگر دیکھا جائے تو ایک جہت سے یہ بات بالکل صحیح ہے. ذرا آپ کے ذہنوں کو مہمیز کرنا چاہتا ہوں، ایک اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے. کیوں اللہ کی کتاب کافی ہے؟ اس لیے کہ اس میں ترقی کے، کامیابی کے، سعادت کے سارے اصول بیان کر دیے گئے. ہر خوش کو در قرآن میں موجود ہے. اصول ہیں، فروع ہیں، جزیات ہیں، کلیات ہیں، آداب ہیں، احکام ہیں، زندگی کے طریقے ہیں، ملنے جلنے کے اصول ہیں، معاملات کے احکام ہیں، عبادت کی تفصیلات ہیں، سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے. یہاں تک کہ قرآن میں ولایت بھی ہے، قرآن میں اولی الامر کی اطاعت کا بھی مسئلہ ہے، سب کچھ قرآن میں ہے. قرآن کافی ہے، لیکن قرآن اس وقت کافی ہے جب قرآن کو حاملان قرآن کے ساتھ لیا جائے، جب قرآن کو مفسرین قرآن کے ساتھ لیا جائے، جب قرآن کو ان ذوات مقدسہ کے ساتھ لیا جائے جن کا سینہ مرکز علوم قرآن قرار دیا گیا ہے. اس لیے کہ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھ لینا یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے. کہاں پہ کون سی بات پروردگار عالم نے کس لہجے میں کہی ہے، معبود کا منشا کیا ہے، عزیزو یہ وہی بتا سکتا ہو جس کی بتا سکتا ہے جس کے بارے میں قرآن نے یہ سند دی، وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ. آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو عزیزو، جو مشیت پروردگار کو سمجھتے ہوں اور جن کی مرضی مشیت پروردگار کے مطابق ہو، اصل میں وہ بتائیں گے کہ کہاں پہ پروردگار عالم نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، کیا چاہا.
محمد والے محمد صلوات،
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
تو یہ ہے دستور کی گفتگو، کے بغیر دستور کے عمل کا کوئی مفہوم نہیں. اور دستور کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے نمونہ عمل کا. اللہ نے قرآن میں نماز کے احکام نازل کر دیے، لیکن اس کے بنیادی احکام جزئیات نہیں بیان کیے. اب نماز ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے, روزہ ہمیں کس طرح سے رکھنا ہے, حج ہمیں کس طرح سے کرنا ہے, یہ ہمیں کون بتائے گا؟ اور اگر بتا بھی دیا جائے خالی تب بھی ہم ویسی نماز نہیں پڑھ سکتے جیسی کہی جا رہی ہے, ویسا روزہ نہیں رکھ سکتے جیسا کہا جا رہا ہے, ویسا حج نہیں کر سکتے جیسا کہا جا رہا ہے. لہذا ضرورت ایسی اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اللہ کے قانون پر عمل کر کے بتائیں کہ اس طرح سے عبادت کی جاتی ہے, اس طرح سے اس کے قانون کو فالو کیا جاتا ہے, اس طرح سے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے. تو عزیزان محترم, اب یہ لوگ کہ جو بتائیں, ان کے لیے ضروری ہوا کہ ان کا ایک رشتہ پروردگار سے ہو, یعنی معبود سے حکم لے سکیں, علم حاصل کر سکیں, اور دوسرا رشتہ ہم سے جڑا ہوا تاکہ ہم تک پہنچا سکیں, وہی نمونے عمل بن سکتے ہیں, وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں. اس مسئلے کو کیسے قرآن نے حل کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, دستور کا مسئلہ قرآن کے ذریعے حل کیا گیا ہے, اور نمونے عمل اور رول ماڈل کا مسئلہ محمد والے محمد کے ذریعے حل کیا گیا. سلام یہی ذوات مقدسہ ہیں جو تمہارے لیے نمونے عمل ہیں, اور اہل بیت کو کوئی نمونے عمل مانے نہ مانے, لیکن کم سے کم پیغمبر کو تو پوری امت مسلمہ نمونہ عمل مانتی ہے, سبھی نمونہ عمل مانتے ہیں. لیکن عزیزان محترم, اس مسئلے میں بھی, اس مرحلے میں بھی ہم دوہرے معیاروں کے شکار ہو جاتے ہیں. زبان سے ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پیغمبر نمونہ عمل ہیں, زبان سے ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اہل بیت نمونہ عمل ہیں, مولا نمونہ عمل ہیں, لیکن دل میں یا عمل کی منزل میں اگر دیکھیں تو ہم دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح سے دنیا ہی میں جو لوگ ہیرو ہیں انہیں کو نمونہ عمل سمجھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نمونہ عمل کسے کہتے ہیں؟ نمونہ عمل کون بن سکتا ہے؟ ہر ایک رول ماڈل نہیں بنتا ہے, ہر ایک رول ماڈل نمونہ عمل نہیں ہو سکتا ہے. کسی بھی شعبے میں نمونہ عمل وہ بنے گا جو اس شعبے کا ماہر ہو, جو اس شعبے کا ہیرو, وہی نمونہ عمل بنے گا, کوئی دوسرا نمونہ عمل نہیں بن سکتا. تو بندگی کے شعبے میں, زندگی کے شعبے میں ان سے بڑا ہیرو اور ان سے بڑا ماہر کون ہے؟ لہذا نمونے عمل انہیں ہونا چاہیے. اب آج کے جوانوں کے کمرے میں چلے جائیے, خوابگاہوں میں, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ نمونے عمل کون ہے ان کے نقطۂ نظر سے, اور ہم نے اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کسی نمونے عمل ثابت کیا ہے, تو آپ کو کسی کے کمرے میں کسی فلم ایکٹر کی بہت بڑی تصویر دکھائی دے گی, کہیں کسی کرکٹر کی بہت بڑی تصویر دکھائی دے گی, کہیں کسی پاپ سنگر کی بہت بڑی تصویر دکھائی دے گی, اور ان تصویروں کا جو اثر ہم پہ مرتب ہونا چاہیے وہ بھی مرتب ہو رہا ہے. چہرہ دیکھیے, لباس دیکھیے, خلیا دیکھیے, قیافہ دیکھیے, یہ خود بتائے گا کہ ہم کسے رول ماڈل سمجھتے ہیں. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اہل بیت رول ماڈل ہیں, زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے مولا رول ماڈل ہیں, زبان سے کہہ رہے ہیں کہ محمد والے محمد ہمارے لیے نمونے عمل ہیں, لیکن یہ آخر جسم کا ٹیٹو, یہ چٹیے کی شکل میں بال, یہ ہاتھوں کے کڑے, یہ کان کی بالیاں, یہ رہن سہن کا انداز, یہ بولنے کی اسٹائل, اور یہ کمرے میں لگے ہوئے پوسٹر, یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے محمد والے محمد کو رول ماڈل مانا ہے, اہل بیت کو اپنے نمونہ عمل تصور کیا, اسے کہتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ کا شکار. فرش مجلس پہ ہوں تو اہل بیت رول ماڈل ہیں, عام زندگی میں دنیا کے فاسق و فاجر رول ماڈل ہیں. ایک سلوات پڑھ دے پر محمد والے
محمد.
یہ سب اتنے سادے مسائل نہیں ہیں, ہمیں اس طرح سے دین کو اپنانا ہوگا کہ ہم صرف اور صرف ایک معیار کو لے کے آگے بڑھیں. دوہرے معیار والا دوہری کشتیوں کا سوار کہلاتا ہے, اور جو شخص دو کشتیوں پہ سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے, نجات تو کبھی اس کا مقدر نہیں بنتی, ہاں ہلاکت ضرور اس کے مقدر میں اور حصے میں آتی ہے. کبھی بھی ایک خطرناک موج سر ابھارے گی, کشتی ڈگمگائے گی, آپ کے جسم کا توازن اور بیلنس بگڑے گا, اور دریا کی موجیں رخ میں اجر بنا دی. لہذا آپ پہلے یہ طے کر لیجئے عقیدے کی منزل میں اور عمل کی منزل کہ کس میں آپ کی فلاح و بہبود ہے, کس میں آپ کی نجات. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں, اسلام ہمارا محتاج نہیں, شریعت پیغمبر ہماری محتاج نہیں ہے, اہل بیت ہماری پیروی کے محتاج نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز میں ہماری بھلائی, کس چیز میں ہماری فلاح, کس چیز میں نجات. اگر کسی کو کمیونزم ہی بہت اچھا لگتا ہے, اسی کو اپنا لیں. کسی کو اگر دہریت ہی پسند ہے, اسی کو اختیار کر لیں. بہت سے لوگ جو بے دین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ہم مذہب کے قائل نہیں ہیں, ہم کسی بھی دین سے تعلق نہیں رکھتے. لیکن عزیزان محترم, جو کسی سے کسی بھی دین سے تعلق نہ رکھے وہ بھی کسی دین سے تعلق رکھتا ہے, اس لیے کہ لا محالہ اس کے ذہن میں بھی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی کانسیپٹ پایا جاتا ہے. لا محالہ اس کی نظر میں بھی زندہ رہنے کے لیے کچھ اصول, کچھ ضابطے پائے جاتے ہیں. تو کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو, یہی بے دینی اس کے لیے دین ہے. وہ کہتا ہے ہم لا مذہب ہیں, ہم بے دین ہیں, تو یہ بے دینی ہی اس کے لیے اصل میں ایک طرح سے دین ہے. تو دنیا کا ہر انسان اس سلسلے میں آزاد ہے, لیکن جس مذہب کو, جس مکتب فکر کو تم نے دلیل سے اختیار کیا تو پھر پورے وجود سے اس کے ہو جاؤ, تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے, یہ نہیں چلنے والا ہے. جو چیز عیسائیت میں اچھی لگی, آج بہت سے لوگ جو ترقی یافتہ ہو گئے ہیں, پڑھ لکھ کے ذرا ان ملکوں میں آ گئے ہیں, تو وہ اپنے کو زیادہ ہی ایڈوانس سمجھتے ہیں کہ صاحب اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, ہمیں جو چیز جہاں سے اچھی لگے گی لے لیں گے. تو کوئی چیز یہودیوں کی اچھی لگ گئی ان سے لے لیا, کچھ باتیں عیسائیوں کی اچھی لگ گئی ان سے لے لی, کچھ باتیں ہندوؤں کی اچھی لگ گئی ان سے لے لی, کچھ باتیں مسلمانوں میں اچھی دیکھی انہیں اختیار کر لیا, اور اس طرح سے ماجون مرکب بنا کے ایک مذہب تیار. نہیں, جس چیز کو بھی اپنائیے, جس راستے کو بھی اپنائیے, سالڈ محکم اور استوار دلیلوں کے ذریعے سے, عقل کے ذریعے سے, منطق کے ذریعے سے, نیچر کے ذریعے سے. اور جب اختیار کر لیے اس دین کو, اس مذہب کو جس میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہوں, تو پھر اپنے پورے وجود کو اس کے حوالے کر دیں. ڈبل اسٹینڈرڈ کے شکار نہ بنیے, دوہری کشتیوں پہ سوار نہ ہوئے. تو یہ بات میں آپ کی خدمت میں نمونہ عمل کے حوالے سے کر رہا, ہمارے لیے اگر نمونہ عمل کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد والے محمد علیہ
الصلوۃ والسلام.
اور نمونہ عمل اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے, جس کی اطاعت کی جائے. نمونہ عمل اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جس کے فضائل مجلس میں سن کے واہ واہ خالی کی جائے. علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا, سبحان اللہ کیا کہنا, کیا مجلس پڑھ رہا. علی نے عمر بن عبدود کو قدر کیا, سبحان اللہ نعرہ ہے. علی نے یہ کارنامہ انجام دیا, علی نے وہ کارنامہ انجام دیا. علی مولود کعبہ, علی ساقی کوثر, علی داماد پیغمبر, علی نفس رسول, علی زوج بتول, علی امیر المومنین, علی امام المتقین, اور ہم واہ واہ کر رہے ہیں. علی نمازیں پڑھتے تھے, اتنی نمازیں کہ ہم سائے تکبیرۃ الاحرام کی آوازیں نہیں شمار کر پاتے تھے, سبحان اللہ کیا کہنا.
علی روزے رکھتے تھے ایسے روزے کہ تاریخ اس کا جواب نہیں دے سکتی. سبحان اللہ کیا کہنا. یعنی سارے فضائل سے سبحان اللہ واہ واہ کے لیے ہیں یا اس لیے ہیں کہ ہم علی کی پیروی کو اپنی زندگی کا لاہے عمل قرار دیں, اپنا نظم العین بنائیں. عزیزان محترم, مولا اپنے فضائل اس لیے اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ان کے فضائل سنے جائیں اور سننے کے بعد ان کو کوئی تعریف سے ہماری فائدہ پہنچنے والا. یعنی گویا ہم استغفر اللہ عزب اللہ جیسے اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں, انہیں انکریج کرتے ہیں. ہم یہ جو مجلسوں میں تعریف کرتے ہیں تو استغفر اللہ عزب اللہ کے مولا کو انکریج کر رہے ہیں, ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں, حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ والا آپ نے آج نماز بڑی اچھی پڑھی, اس سے بھی اچھی پڑھ کے دکھائی. استغفر اللہ علیہ عزب اللہ کسی کے ذہن میں اس طرح کا تصور پیدا ہو اور پھر ہم اپنی تعریف سے مغرور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. انہیں معلوم ہے کہ کیا چیزیں فضیلت کا باعث ہیں اور کیا چیزیں فضیلت کا باعث نہیں ہیں, اور کس فضیلت پہ ناز کرنا چاہیے اور کس فضیلت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. عزیزان محترم, بات چونکہ عمل کی چل رہی ہے لہذا مولا کے ایک ارشاد کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کتنے فضائل علی کے, بے شمار فضائل جن کا احاطہ ناممکنات میں سے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, پیغمبر نے فرمایا ہے, لو کان الریاض اقلاما بل بحور مدادا بل جن حسابا بل انس کتابا لما احصوا بفضائل علی بن ابی طالب, کہ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں, دنیا کے تمام دریا سیاہی بن جائیں, دنیا کے تمام جن مل کے لکھیں اور حساب کریں, دنیا کے تمام انسان تحریر کریں, تب بھی علی کے فضائل کا ایک شمہ بھی نہیں لکھ سکتے. ایسے لامحدود فضائل. عرب میں ایک شخص تھا, اس نے یہ طے کیا تھا کہ مولا کی منقبت میں اور فضیلت میں جہاں کوئی جو شعر ملے گا میں اسے یاد کر لوں گا. اور اس کی یہ بھی کوشش تھی کہ ایسے شعر نہ یاد کیے جائیں جس میں کسی فضیلت کو ریپیٹ کیا گیا ہو, یعنی ہر شعر میں صرف ایک فضیلت بیان ہوئی ہو. اس طرح سے اس نے جمع کیا محنتوں سے, محنتوں سے, مشقتوں سے 30,000 شعر یاد کیے. 30,000 شعر کا مطلب کیا ہوا کہ مولا کی 30,000 فضیلتیں اس نے یاد کی. 30,000 فضیلتیں, 30,000 فضیلتیں. جب 30,000 شعر یاد کر چکا تو اسے اطمینان ہو گیا کہ اب اس سے باہر علی کی کوئی فضیلت نہیں. 30,000 بہت بڑی تعداد ہے, جتنے فضائل ہیں گویا ہم نے اس کا احصا کر لیا, سب اسی 30,000 میں شامل. لیکن پھر بھی جستجو تو رہتی ہے. ایک دن ایک بستی سے گزر رہا تھا اور کنویں پر چند بچیاں پانی بھر رہی تھی. ان میں سے ایک بچی شیر گنگنا رہی تھی. اسے تجسس ہوتا تھا جہاں کوئی شیر گنگناتا ہوا دکھائی دے فوراً بڑھ کے معلوم کرنے کو سننے کوشش کرتا تھا. قریب گیا, کہا بچیوں کیا یہ شیر میں بھی سن سکتا ہوں؟ کہا بالکل, یہ تو شیر مولا کی مدح میں اور فضیلت میں ہم پڑھ لیں. کہا کہ وہ شیر کیا ہے ذرا ہمیں سنا. اور تو اسے اطمینان تھا کہ انہیں 30,000 میں سے کسی ایک فضیلت سے متعلق کوئی شعر ہوگا. لیکن جب ان بچیوں نے سنایا تو اس نے ایک نظر میں غور کیا اور 30,000 اشعار کا جائزہ لیا کہ یہ فضیلت جو اس شعر میں نقل کی بیان کی گئی ہے وہ 30,000 اشعار میں موجود ہے. یعنی جب وہ جائزہ لے چکا تو اسے پتا چلا کہ یہ ایسی فضیلت ہے جو پہلے سے یاد کیے گئے 30,000 اشعار میں موجود نہیں ہے. اور جب اسے 30,000 اشعار یاد کرنے کے بعد اس موقع پر پھر ایک نئی فضیلت مل گئی تو وہ اسے برانداختہ ہو گیا اور کہا کہ یقیناً پیغمبر نے سچ فرمایا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا حصہ ہو سکتا ہے مگر علی کے فضائل و کمالات کا حصہ.
محمد والے محمد
صلوات.
اتنے بے شمار فضائل ناقابل احصاء. مولا کائنات نے ان فضیلتوں میں سے کس فضیلت پہ فخر کیا؟ فاتح خیبر ہونے پہ علی نے کہیں فخر کیا؟ قاتل مرحب و انتر ہونے پر علی نے کہیں فخر کیا؟ مولود کعبہ ہونے پر علی نے کہیں فخر کیا؟ ساقی کوثر ہونے پر علی نے کہیں فخر کیا؟ داماد رسول و زوج بتول ہونے پر علی نے کہیں فخر کیا؟ مولا نے اپنی کس فضیلت پہ فخر کیا ہے؟ پڑھیے مولا کے جملے، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. سبحان
اللہ.
اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میری فضیلت کے لیے، میرے شرف کے لیے، میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. تو علی نے اپنی بندگی پر فخر کیا ہے عزیزو. تو جو اپنی بندگی پہ فخر کرے، اصل میں اسے حق ہے کہ نمونہ عمل میں اس کو سب سے بڑا پیشوا قرار دیا جائے، اس کا اتباع کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے. لہذا پروردگار عالم نے پورا ایک اطاعت کا سلسلہ رکھا ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. تین اطاعتوں کے تذکرے ہیں آیت میں. اللہ کی اطاعت اس لیے کہ وہ دستور جس پر عمل کرنا ہے اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ نے تمہارے